کھلی اسلام کی آنکھیں ہوا سارا جہاں روشن، کھلی اسلام کی آنکھیں ہوا سارا جہاں روشن، عرب کے چاند صدقے کیا ہی کہنا تیری طلعت کا، عرب کے چاند صدقے کیا ہی کہنا تیری طلعت کا۔
الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ تمام مدنی چینل کے ناظرین کو اور وہ سامعین جو انٹرنیٹ کے ذریعے اور دیگر ذرائع سے ہمیں سن رہے ہیں، انہیں بھی سلسلہ فیضان اسلام میں مرحبا کہتا ہوں۔ آج کا موضوع، آج اور اس عشرے کے دن کی مناسبت سے ہم نے جو بیان کیا تھا، وہ ہے فیضان اہل بیت و امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اہل بیت کا بھی تذکرہ ہوگا، ان سے متعلق بھی مدنی پھول حاصل کریں گے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق بھی انشاءاللہ عزوجل سوالات کو ہم شامل سلسلہ کریں گے۔ اچھی اچھی نیتیں کر لیجئے، جتنی نیتیں زیادہ ہوں گی انشاءاللہ عزوجل اتنا ثواب بھی زیادہ ملے گا۔ اور ایک بات جو بڑی ہی اہم ہوتی ہے کہ جب بھی سلسلے میں شامل ہوں، جب بھی قرآن و حدیث کی بات ہو، تو اپنے آپ کو تمام کاموں سے ہمیں فارغ کر لینا چاہیے۔ ایسی جگہ پر بیٹھیے جہاں پر شور و غل نہ ہو، کسی کام میں آپ مصروف نہ ہوں، تاکہ جو بات یہاں سے بیان کی جا رہی ہے وہ صحیح طور پر آپ سمجھنے میں کامیاب ہو سکیں۔ درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ شب اسرا کے دولہا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ جو شخص صبح و شام تین تین بار مجھ پر درود پڑھے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اس دن اور رات کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ بڑا ہی آسان وظیفہ ہے گناہوں کی معافی کے لیے، صبح اور شام صرف تین تین بار درود پاک پڑھنا ہے۔ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ دن اور رات کے گناہوں کی معافی کا تحفہ نصیب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مفتی صاحب، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟
الحمدللہ،
ماشاءاللہ۔ آج بلکہ پورا عشرہ ہی دنیا بھر میں عموماً جو ہمارے موضوعات ہوتے ہیں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کربلا والوں کا تذکرہ ہوتا ہے، صحابہ کا تذکرہ ہوتا ہے، واقعہ کربلا کو بیان کیا جاتا ہے، تو عموماً تو واقعات بیان بھی کیے جاتے ہیں، لوگ سنتے بھی ہیں، اچھی بات ہے، جو درست واقعات ہوں وہ سننے پڑھنے بھی چاہیے، لیکن آج کچھ ہٹ کے سوالات کرنے کا ذہن ہے، تاکہ ناظرین کو کچھ وہ معلومات ملیں کہ جنہیں عموماً بیان نہیں کیا جاتا۔ سب سے پہلے مفتی صاحب، یہ لفظ بھی بڑا عام ہے، پنجتن، اور الحمدللہ ہم اپنی غلامی بھی نسبت اظہار کرتے ہیں پنجتن کے ساتھ، ان پنجتن سے مراد کون ہیں؟ کون سی وہ ہستیاں ہیں جو اس سے مراد ہیں، اور یہ لفظ کب سے شروع ہوا؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عشرہ کے حوالے سے آپ نے ذکر کیا، محرم الحرام کا پہلا عشرہ امام حسین اور اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم کے حوالے سے معروف ہے۔ اس میں بڑی پیاری بات ہے کہ اس عشرے کی جو ابتدا ہے، یعنی یکم محرم،
جی،
یہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے،
جی،
اور اس عشرے کی انتہا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر،
سبحان اللہ۔
تو یہ عشرہ جو ہے، یہ فیضان صحابہ و اہل بیت،
سبحان،
یہ دونوں کے اوپر یہ مشتمل ہے،
جی،
کہ ابتدا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے اور عشرے کی انتہا سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ اسی لیے ہمارا جو عشرہ مدنی چینل کے اوپر چل رہا ہے،
جی،
وہ بھی فیضان صحابہ و اہل بیت کے نام سے ہے، اور یہ عشرہ صحابہ و اہل بیت،
صحیح۔
اب آپ کا جو سوال ہے کہ پنجتن کا لفظ کب سے شروع ہوا اور اس لفظ سے مراد کون سی ہستیاں ہیں؟ پنجتن کا جو لفظی ترجمہ ہے وہ تو ہے پانچ وجود، پنج کا مطلب پانچ،
ٹھیک ہے،
اور تن کا مطلب وجود،
وجود،
یعنی پانچ ہستیاں،
ٹھیک،
وہ پانچ مقدس ہستیاں کہ جن کے مجموعے کو پنجتن کہا جاتا ہے،
صحیح۔
اصل میں یوں ہے کہ کتب احادیث کے اندر صحابہ کرام کے مختلف گروہوں کا تذکرہ ہے،
ٹھیک ہے،
احادیث جب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں مختلف گروہوں کا تذکرہ ملتا ہے، اس میں کچھ گروہ تو وہ ہیں کہ جن میں تعداد نہیں ہے لیکن جماعت کا تذکرہ ہے، جیسے مثال کے طور پہ مشہور ترین مہاجرین اور انصار. اب گروہ مہاجرین اور گروہ انصار، تو اب یہ بہت بڑی تعداد کے اندر یہ دونوں طرح کے صحابہ کے نام ہیں، تو یہ بھی ایک تقسیم ہے کہ مہاجرین کہا جاتا ہے اور انصار کہا جاتا ہے.
ٹھیک.
اسی طریقے سے ایک اور بہت بڑی جو تعداد ہے وہ ہے اصحاب بدر.
صحیح.
اب اصحاب بدر بھی ایک باقاعدہ ایک لفظ ہے جو مخصوص گروہ کے اوپر بولا جاتا ہے، وہ یعنی صحابہ کرام کے جن کی غزوہ بدر کے اندر شرکت ہوئی، اور ان کا مقام چونکہ ہمارے اسلام کے اندر ہمارے دین میں بہت بلند و بالا ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی جن کی فضیلتیں بیان فرمائی، اور جن کے لیے جدا گانا یہ فضیلت ہے کہ اے اہل بدر میں نے تمہاری مغفرت فرما دی.
سبحان اللہ.
حدیث قدسی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں فرمایا کہ اے اہل بدر میں نے تمہاری مغفرت فرما دی.
خاص اس گروہ کی فضیلت،
یہ خاص اس گروہ کی فضیلت ہے.
ماشاءاللہ.
اچھا، اسی طرح اصحاب شجرہ. اصحاب شجرہ صحابہ کرام کا ایک گروہ ہے.
ٹھیک
ہے. اور انہی کا دوسرا نام ہے اصحاب بیعت رضوان.
صحیح.
یعنی صلح حدیبیہ کے موقع پر ایک درخت کے سائے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دستے مبارک پر جن لوگوں نے بیعت کی تھی کہ ہم آپ کے ساتھ جو ہے وہ آپ کی معیت میں کفار سے جنگ کرنے کو تیار ہیں، یہ 1400 صحابہ کرام تھے.
صحیح.
اصحاب بدر تو 313 ہیں، یہ 1400 صحابہ کرام. ان صحابہ کرام کو جدا گانا اس لیے ذکر کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کا جدا گانا تذکرہ کیا.
ماشاءاللہ.
بے شک اللہ ان صحابہ سے راضی ہو گیا جنہوں نے درخت کے نیچے آپ کی بیعت کی تھی.
صحیح.
تو یہ چونکہ 1400 صحابہ کرام کی ایک جدا شان ہے، تو اس لیے ان کو جدا گانا ذکر کیا گیا.
صحیح.
تو یہ ایک بڑے بڑے گروہ تھے.
ٹھیک ہے.
اب اس کے بعد پھر وہ عدد خاص کے ساتھ کہ ایک معین تعداد ہے. اچھا، بلکہ ایک اور تقسیم بھی ہے، مسلمین قبل فتح مکہ اور مسلمین بعد فتح مکہ.
اچھا، ماشاءاللہ.
کہ وہ مسلمان کے جو فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے، اور وہ لوگ کے جو فتح مکہ کے بعد میں مسلمان ہوئے، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان کا بھی تذکرہ کیا ہے. یعنی یہ بھی ہے فتح کے بعد اور فتح سے پہلے، تو یہ بھی ایک گروہ ہے. اب ان کے اندر جو فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہونے والے ہیں وہ افضل ہیں ان لوگوں سے جو فتح مکہ کے بعد مسلمان،
انہوں نے زیادہ مشکلات دیکھی،
انہوں نے زیادہ مشکلات دیکھی تھی. اب اس کے بعد وہ صحابہ کرام یا وہ ہستیاں کہ جن کو عدد معین کے ساتھ یاد کیا جاتا ہے.
ٹھیک.
ان میں جو سب سے نمایاں ترین ہستیاں ہیں جن کا نام سب سے زیادہ ہے وہ تو ہے شیخین کریمین.
شیخین کریمین.
شیخین کریمین یعنی دو بزرگ. اب وہ دو بزرگ کون سے ہیں؟ وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ.
صحیح.
احادیث کی کتابوں میں اسی عنوان کے ساتھ ان کے فضائل بیان کیے جاتے ہیں، یعنی فضائل شیخین.
صحیح.
کتابیں اسی موضوع پر لکھی گئی. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بطور خاص ان ناموں کے ساتھ فضیلتیں بیان فرمائی کہ ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت،
دونوں کو یکجا کر کے
بیان کیا. اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ یہی صحابہ کرام سب سے زیادہ وقت گزارا کرتے تھے.
صحیح.
تو یہ ہیں شیخین کریمین.
ماشاءاللہ.
اس کے بعد اگلی تعداد، اب شیخین کریمین عربی کے اندر دو شیخ، دو بزرگ شیخ. اور شیخین کریمین کے بعد اب اگلا لفظ لے لیں، اب خلفاء اربع.
خلفاء اربع. صحیح.
اب خلفاء اربع یعنی چار خلفاء. اب چار خلفاء کے اندر معروف ہے سیدنا ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس کے ساتھ ایک لفظ آتا ہے خلفاء راشدین. خلفاء راشدین کی تعداد جو ہے یہ خلفاء اربع سے زیادہ ہے.
ٹھیک.
کیونکہ خلفاء راشدین کے اندر سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل.
صحیح.
کہ آپ کی خلافت کے جو 6 مہینے ہیں وہ بھی خلافت راشدہ کے ہیں، تو آپ بھی خلیفہ راشد.
ٹھیک.
اب اس اعتبار سے 5 ہو گئے. اب عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو شامل کرے تو 6 ہو گئے.
صحیح.
حضرت عمر بن عبدالعزیز کو شامل کرے تو 7 ہو گئے.
صحیح.
امام مہدی کو شامل کرے تو 8 ہو گئے. اور 4 اس کے علاوہ ہیں، یعنی 12 خلفاء جن کا تذکرہ احادیث کے اندر بھی آیا ہے.
صحیح.
تو یہ ایک اور تقسیم جس میں یہ تقسیم 12 تک جاتی ہے. ایک اور بڑی مشہور تقسیم ہے جو ہماری زبانوں پر بڑی عام ہے اور کتابیں باقاعدہ اس نام سے ہیں، وہ ہے عشرہ مبشرہ.
واہ کیا بات.
عشرہ مبشرہ جو ہے اس کا مطلب کیا ہوا کہ العشرۃ المبشرات بالجنہ، وہ 10 حضرات کہ جنہیں ایک ہی مرتبہ میں جنت کی بشارت عطا کی گئی.
سبحان اللہ سبحان اللہ.
یعنی جنت کی بشارت سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اور بھی بہت ساروں کو دی, جیسے امام حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو بھی جنت کی بشارت, سیدۃ النساء حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو بھی جنت کی بشارت ہے, اور اس کے علاوہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو بھی جنت کی بشارت, اور بھی بہت سارے صحابہ کرام. لیکن ان 10 کی جو تخصیص ہے وہ اس لیے ہے کہ ان کو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ میں ان سب کو بشارت دی تھی.
نام
ابو بکر فی الجنہ, عمر فی الجنہ, عثمان فی الجنہ, علی فی الجنہ, سعد فی الجنہ, عمر فی الجنہ, یہ وہ 10 صحابہ کرام کے جن کو اکٹھے جنت کی بشارت دی گئی. تو اب یہ عشرہ مبشرہ جو ہیں یہ ایک 10 کی تعداد ہے, جیسے 5 تن ہے تو یہ 10 تن ہے.
صحیح.
تو یہ 10 مقدس نفوس ہیں. صحیح. تو یہ 10 حضرات ہیں, اور یہ ان کے حوالے سے باقاعدہ پوری کتابیں, جیسے مشہور کتاب ہے الریاض النظرہ.
صحیح.
فی مناقب العشرہ. الریاض النظرہ فی مناقب العشرہ, یعنی 10 صحابہ کرام کے فضائل کے اندر یہ کتاب. اسی طرح یہ المدینہ العلمیہ کی کتابیں بھی
جی
یہ عشرہ مبشرہ کے اوپر آ چکی,
الگ الگ بھی ہر
الگ الگ
پر
ایک ایک کتاب ہے. تو وہ کتابیں بھی موجود ہیں, یعنی کچھ امیر اہل سنت کی ہیں, کچھ علمیہ کی ہیں. تو اب یہ اچھا, اسی طرح ایک اور بھی ہے, وہ ہے عبادلہ ثلاثہ اور عبادلہ اربع. عبادلہ ثلاثہ یعنی 3 عبداللہ, اور عبادلہ اربع یعنی 4 عبداللہ.
اچھا.
یہ بھی صحابہ کرام میں ہی یعنی یہ تقسیم ہے. یہ وہ کیا ہے, جن صحابہ کا نام عبداللہ تھا, عبداللہ تو بہت سارے صحابہ کرام کا نام تھا, لیکن جب عبادلہ ثلاثہ کہا جائے تو اس میں مخصوص 3 وہ صحابہ کرام کے جن کا نام عبداللہ ہے وہ مراد لیے جاتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس, عبداللہ ابن مسعود, اور عبداللہ ابن عمر.
سبحان اللہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہما. عبادلہ اربع جب کہا جائے تو پھر چوتھے اس میں شامل ہو جاتے ہیں. اب وہ چوتھے عبداللہ بن زبیر ہیں یا عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں, تو یوں 4 ہو جاتے ہیں.
صحیح.
اب 5 کر لے تو پھر یہ 5 آ جائیں گے اس کے اندر. لیکن یہ وہ تقسیم میں عرض کر رہا ہوں جو محدثین استعمال کرتے ہیں, جو کتب حدیث کے اندر عبادلہ ثلاثہ اور عبادلہ اربع کے نام سے آتی ہے. اچھا, اسی طرح ایک اور بھی تقسیم ہے, وہ صحابہ کی نہیں ہے, وہ تابعین کی ہے. وہ ہے فقہائے سبع.
فقہائے سبع,
فقہائے سبع یعنی 7 مجتہد علماء, 7 فقی علماء, 7 فقہائے کرام. یہ کون تھے؟ یہ اولاد صحابہ تھے. صحابہ کرام کی اولادوں میں 7 بزرگ ایسے تھے مدینہ منورہ میں. ان کو فقہ مدینہ بھی کہا جاتا ہے اور فقہ سبا بھی کہا جاتا ہے. یہ وہ ہستیاں تھیں کہ جن کا علم الفقہ کے اندر بڑا بلند مقام ہے, اور جو مدینہ منورہ کے اندر مسائل کا جواب دیا کرتے تھے اور اجتہاد فرمایا کرتے تھے. تو ان کا نام, اور یہ عمل کے اعتبار سے بھی بڑی بلند پایا ہستیاں تھیں, علم کے اعتبار سے بھی بڑی نمایاں تھی, اور اپنے اسی علمی مقام کی وجہ سے انہیں فقہائے سبا کہا جاتا تھا.
صحیح.
اور
صحیح.
یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کے بارے میں بزرگوں نے لکھا ہے کہ ان کا نام لکھ کر اگر آدمی کسی شے میں رکھ دے تو وہ شے جو ہے وہ آگ لگنے سے اور چوری ہونے سے محفوظ رہے.
نام کی یہ برکت ہے, تو ان کی ذات کی کیا برکت ہوگی.
تو یہ فقہائے سبا.
سبحان اللہ.
اب آجے پنچتن کی طرف.
جی,
پنچتن کا مطلب ہوا 5 ہستیاں, 5 مقدس وجود. پنچتن کا لفظ جو ہے وہ ہم 2 معنی کے اندر استعمال کرتے, کیونکہ جب اس سے مراد ہے 5 ہستیاں, وہ 5 ہستیاں 2 طرح ہیں. ایک تو اس اعتبار سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے 4 خلافہ.
ٹھیک ہے,
یہ 5 ہستیاں ہیں.
ٹھیک,
یہ بھی پنچتن ہیں.
ٹھیک,
5 مقدس وجود ہیں. اور ایک دوسری تعریف ہے جو زیادہ معروف ہے, وہ ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ, سیدنا علی, سیدتنا فاطمۃ الزہرا, امام حسن, امام حسین رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. یہ 5 ہستیاں ہیں, انہیں بھی پنچتن کہا جاتا ہے. ان کو پنچتن کہنا جو ہے یہ اس حدیث مبارک سے ماخوذ ہے, مسلم شریف میں حدیث ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنی چادر کے اندر ان 4 حضرات کو لیا, یعنی اپنی چادر مبارک اپنے بدن پہ اوڑی ہوئی. امام حسن آئے, ان کو بھی چادر میں لے لیا. امام حسین آئے, ان کو بھی چادر میں لے لیا. پھر حضرت علی اور حضرت فاطمہ کو بھی لیا, اور اپنی زبان مبارک سے یہ الفاظ ارشاد فرمائے, اللہم ہا اولائی اہل بیتی.
سبحان اللہ, سبحان
اللہ. اے اللہ, یہ میرے اہل بیت ہیں, یہ میرے گھر والے ہیں. تو چونکہ یہ 5 ہستیاں تھیں,
صحیح,
سرکار اسلام اور بقیہ 4, تو یہ جو ایک حدیث مبارک میں پانچ ہستیوں پر سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے بطور خاص یہ الفاظ ارشاد فرمائے، تو اس سے پھر مسلمانوں کے اندر ان پانچ ہستیوں کا، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارک تو بحیثیت آقا و مولا اور ہمارے نبی رسول اور اس کے اعتبار سے ہے، بقیہ جو چار ہستیاں ہیں ان کا بطور خاص ایک اکرام اور اعزاز اس حدیث مبارک کے پیش نظر مسلمانوں کے دل میں ہے، اور بھی فضائل ہے لیکن اس حدیث مبارک کے پیش نظر بھی ہے۔ تو یوں جو ہے وہ پنج تن، یعنی وہ پانچ وجود جو ایک چادر کے اندر سموئے ہوئے تھے، ایک چادر کے اندر موجود تھے، تو یوں پنج تن کہا جاتا ہے۔ اب یہ لفظ اردو کا ہے، پہلی مرتبہ کس نے اس کو استعمال کیا اور کیسے ہوا اس کا تو معلوم نہیں ہے، لیکن اس کی بیس میں نے عرض کر دی کہ حدیث مبارک کے اندر موجود ہے۔ عربی زبان کا ایک شعر ہے، اعلی حضرت علی رحمہ نے ایک جگہ فتاوی رضویہ شریف کے اندر نقل فرمایا ہے، لی خمسۃن اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفی والمرتضی وبناہما والفاطمہ، کہ میرے لیے پانچ ہستیاں ایسی ہیں کہ جن کے وسیلے سے، جن کے صدقے سے میں تباہ کن وباؤں اور مصیبتوں کو بجھا دیتا ہوں، ان کی گرمی کو بجھا سکتا ہوں، بجھا دیتا ہوں۔ وہ پانچ ہستیاں کون ہیں جن کے صدقے بلائیں ٹلتی ہیں؟ تو اب اگلے شعر میں ہے، المصطفی والمرتضی وبناہما، ان دونوں کے بیٹے حسن حسین، والفاطمہ،
والفاطمہ۔
تو یہ پنجتن پاک ہے کہ جن کے صدقے اللہ تعالیٰ میری بلائیں دور کرتا ہے، مجھ سے بلائیں ٹل جاتی ہیں۔ تو یہ پنجتن پاک کا ایک آپ بنیاد،
سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ پنجتن پاک کی برکت سے ہم نے بہت ساری اور بھی باتیں سنی، اور واقعی مفتی صاحب خاص طور پر جب ہستیوں کا ذکر کرتے ہیں تو اعلی حضرت کا وہ شعر یاد آتا ہے، بڑا لطف آتا ہے، کیسے آقاؤں کا ہوں بندہ رضا، بول بالے میری سرکاروں کے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان ہستیوں کی برکتیں عطا فرمائے، اور سیرت کے پہلو تذکرہ جو ہوتا ہے اس کا ایک اہم نیت یہ ہونی چاہیے، ہوتی بھی ہے، کہ جب ہم ان بزرگوں کا تذکرہ سنتے ہیں، ان کی سیرت کے بارے میں معلومات حاصل کرتے ہیں، تو ہمیں بھی اپنی زندگی گزارنے کا ڈھنگ اور سلیقہ معلوم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ مفتی صاحب، جیسا کہ پنجتن کی آپ نے تقسیم بیان فرمائی، اس کے علاوہ اس کے ضمن میں بہت ساری معلومات میں بھی اضافہ ہوا، ایک اور لفظ ہے میں چاہوں گا کہ اس کی بھی وضاحت ہو جائے، وہ بھی اتنا ہی معروف ہے، اہل بیت۔ جیسے ہم نے سلسلے کے نام میں بھی اس کو شامل رکھا، ویسے بھی فضائل اہل بیت بیان کیے جاتے ہیں، اہل بیت سے محبت کا تذکرہ کیا جاتا ہے اور مختلف روایتوں کا بھی تذکرہ ہوتا ہے، تو یہاں پر اہل بیت سے کیا مراد ہیں اصطلاح کے اعتبار سے، اور جو اشعار کے اندر امام اہل سنت اور مولانا حسن رضا خان رحمہ اللہ تعالی نے جو بیان کیا کہ آیت تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت، تو یہ جو آیت تطہیر ہے اس شعر میں بھی تذکرہ ہے، اسی طرح ان کی پاکی کا خدا پاک کرتا ہے بیان، یہ بھی ہے لفظ، اسی طرح اور بھی اشعار کے اندر جو آیت تطہیر کا، ان کی طہارت کا، پاکی کا جو بیان کیا جاتا ہے، تو اس آیت سے کیا مراد ہے؟
دیکھیں، اہل بیت کا لفظ جو ہے وہ عام طور پر تو استعمال کیا جاتا ہے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد پاک کے بارے میں،
جی
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اہل بیت میں شامل کیا جاتا ہے اور اولاد پاک کو بھی اس میں شامل کیا جاتا ہے، لیکن جو اصل اہل بیت کا لفظ ہے وہ بڑا وسیع ہے۔
جی
بنیادی طور پر آیہ تطہیر جس کی طرف مولانا حسن رضا خان علی رحمہ نے بھی اپنے شعر کے اندر بیان فرمایا ہے، وہ جو آیہ تطہیر ہے اس میں جو خطاب قرآن پاک کے اندر چل رہا ہے وہ ہے ازواج مطہرات سے۔
اچھا،
وہ ازواج مطہرات سے، پہلی بات تو یہ ہے کہ اہل بیت میں اولاد بھی شامل ہوتی ہے اور آدمی کی جو ازواج یعنی بیویاں ہوتی ہیں وہ بھی شامل ہوتی
ہے۔
قرآن پاک کے اندر بڑی واضح آیت مبارکہ ہے کہ بیوی کو اللہ تبارک و تعالی نے اہل بیت کے نام سے پکارا،
صحیح
خطاب کیا باقاعدہ،
ٹھیک ہے۔
چنانچہ سورہ ہود کے اندر جب فرشتے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے اور آ کر حضرت یعقوب علیہ السلام کی بشارت دی اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی بشارت دی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو حضرت اسحاق علیہ السلام عطا کرے گا اور اسحاق کے بعد پھر یعقوب بھی آپ کو عطا کیے جائیں گے، یعنی پوتے کے طور پہ یعقوب ملیں گے، بیٹے کے طور پہ حضرت اسحاق ملیں گے۔ تو اب جو حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی،
جی
انہیں بڑا تعجب ہوا کہ اس بڑھاپے کے اندر میں اتنی عمر رسیدہ ہو چکی ہوں، میرے ہاں کیسے اولاد پیدا ہوگی۔ وہاں فرشتوں نے جو خطاب کیا وہ کہا، قالوا اتعجبین من امر اللہ،
صحیح
فرشتوں نے کہا کہ کیا تمہیں اللہ کے کاموں پہ تعجب ہے، یعنی جب خدا نے بشارت دی ہے کہ اولاد ہوگی تو کیا خدا کے کام پہ تعجب ہے؟ رحمت اللہ و برکاتہ علیکم اہل البیت، تم پر اللہ کی رحمت ہو اور تم پر اللہ تعالی کی سلامتی ہو،
صحیح،
اے اہل بیت. تو اب جو آیت مبارکہ کے الفاظ ہے رحمت اللہ و برکاتہ علیکم اہل البیت، اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہو تم پر اے اہل بیت،
صحیح.
یہاں اہل بیت حضرت سارا رضی اللہ تعالی عنہا کو کہا جا رہا ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ ہے،
صحیح.
تو اسے پتا چلا کہ اہل بیت کا لفظ جو قرآن کی اصطلاح ہے،
صحیح،
وہ سب سے پہلے جو آدمی کی ازواج ہیں جو یا جو زوجہ ہے اس کے لیے
اس پر منتقل.
اب وہ جو آیت مبارکہ آیا ہے تطہیر جس کی ہم بات کر رہے ہیں،
خاص آیت کریم،
اس آیت مبارکہ کا بھی جو سیاق و سباق ہے
جی
وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات ہیں. اصل میں اس سے پہلے جو آیتیں چل رہی ہیں
جی
وہ یہ ہے یا نساء النبی لستن کا احد من النساء ان اتقیتن فلا تخدعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی واقمن الصلاۃ واتین الزکاۃ واطعن اللہ ورسولہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. یعنی یہاں بیان یہ کیا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ ازواج مطہرات کو فرما رہا ہے اے نبی کی بیویوں تم دنیا کی دوسری عورتوں کی طرح نہیں ہو. اگر اللہ سے ڈرتی رہو تو تمہارا مرتبہ دنیا کی دوسری عورتوں جیسا نہیں ہے.
صحیح.
اب انہیں کچھ احکام بیان فرمائے، انہیں حکم یہ دیا کہ اپنی آوازوں کے اندر نرمی پیدا نہ کرنا تاکہ منافق کوئی شرارت نہ کرے،
ٹھیک ہے،
اور اچھی بات کہا کرو اور نماز قائم کرو اور زکات دو اور اللہ رسول کی اطاعت کرو اور اپنے گھروں کے اندر ٹھہری رہو اور بے پردگی اختیار نہ کرو. اب یہ جو اللہ تعالی نے سارے احکام دیے، اللہ کی اطاعت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، گھروں میں ٹھہری رہو، بے پردگی نہ کرو، لوگوں سے نرم انداز کے اندر گفتگو نہ کرو اور اچھی باتیں کہا کرو. اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بطور خاص جو تم لوگوں کو، یہ تم عورتوں کو، تم ازواج کو یہ تمہیں ہدایات دے رہا ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اے اہل بیت، اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ تم سے ناپاکی کو دور کر دے اور تمہیں خوب پاک و صاف کر دے.
صحیح.
تو یہ اہل بیت کا جو لفظ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اس کا سیاق و سباق جو ہے وہ ازواج مطہرات،
صحیح.
لیکن اس آیت مبارکہ میں صرف ازواج مطہرات نہیں ہیں، ازواج مطہرات کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد پاک جن کے ساتھ آپ کا نسبی تعلق ہے وہ بھی شامل ہے.
صحیح.
وہ اس لیے شامل ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے خود وہ مسلم شریف کی حدیث میں بیان کر دیا اللہم ہا اولائی اہل بیتی.
ٹھیک ہے.
تو گویا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے وضاحت فرما دی کہ آیت کے اندر جو اہل بیت کہا گیا اس اہل بیت میں صرف ازواج مطہرات نہیں بلکہ آپ کی جو اولاد پاک ہے وہ بھی شامل ہے.
صحیح.
اب اولاد پاک کا پھر اطلاق تھوڑا سا وسیع ہے، اس میں بنو ہاشم اور بنو مطلب یہ سب شامل ہیں.
ٹھیک ہے.
یعنی اب اس میں حضرت حمزہ، حضرت عباس اور حضرت عقیل، تو یہ ساری کی ساری ہستیاں اس میں شامل ہیں. تو گویا اہل بیت کا لفظ جو ہے یہ اپنے معنی کی وسعت کے اعتبار سے یہ ازواج مطہرات کو بھی شامل ہے. تو اب حضرت عائشہ بھی ہیں، حضرت حفصہ بھی ہیں، حضرت سودا بھی ہیں، حضرت زینب بھی ہیں، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین، یہ ساری ازواج بھی شامل ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے جو شہزادیاں ہیں حضرت ام کلثوم، حضرت رقیہ، حضرت زینب، حضرت فاطمہ، اور جو آپ کے شہزادے ہیں حضرت عبداللہ، حضرت قاسم، حضرت طیب، طاہر، حضرت ابراہیم، یہ آپ کے شہزادے بھی شامل. پھر جو آگے ان کی اولاد ہے امام حسن، امام حسین، اور پھر آگے جو سادات کرام کی جو نسل چلتی ہے وہ ساری کی ساری اس کے اندر شامل ہے. تو اہل بیت کا اطلاق ان سب کو وسیع. اور یہ جو آیت مبارکہ کی فضیلت ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، یہ اللہ تبارک و تعالی نے اہل بیت کے بارے میں فرمائی. تو اب ہم چونکہ بطور خاص اولاد پاک کے تذکرے کے حوالے سے کلام کر رہے ہیں تو گویا اس اعتبار سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ اے فاطمہ، اے حسن، اے حسین اور اے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی دیگر اولاد پاک، اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم سے ناپاکی کو دور کر دے.
اللہ چاہتا ہے
کہ تم سے ناپاکی کو دور کر دے اور تمہیں خوب پاک و صاف کر دے. کون سی ناپاکی کو دور کرے؟ عقیدے کی ناپاکی کو دور کرے، جو شریعت کے اعتبار سے ناپاکی ہیں, اور ظاہری جو ناپاکی ہیں ان کو دور کر دے جو معاشرے کے اندر برا سمجھنے کے اعتبار سے جو ناپاکی ہے اللہ تعالیٰ اسے بھی دور کر دے. تو اللہ تعالیٰ تمہیں ظاہری باطنی ناپاکیوں سے دور کرنا چاہتا ہے. تو یہ فضیلت اس اعتبار سے ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم تو سب کو پاک رہنے کا ہے
جی,
لیکن اہل بیت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بطور خاص ارشاد فرمایا. تو وہ جو خصوصیت سے ان کا تذکرہ ہے یہ ان کی شان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کا ایک ایسا مقام ہے کہ قرآن کی آیہ تطہیر اللہ تعالیٰ نے کہ ان کے حق کے اندر نازل فرمایا.
سبحان اللہ سبحان اللہ, کیا بات ہے. بڑی ہی تفصیل کے ساتھ ہم نے اہل بیت کے حوالے سے سننے کی سعادت حاصل کی. دعا بھی کرتے ہیں یا اللہ عز و جل جیسا تو نے انہیں پاک و صاف اور ستھرا رکھا, ان کا صدقہ ہمارے ظاہر و باطن کو بھی پاک و صاف فرما دے, ہمارا دل باطنی امراض سے محفوظ ہو جائے اور ہمارا ظاہر ہر طرح کی گندگی سے, گناہوں سے, ہر طرح کے برے اعمال سے ہم اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکیں. میرے پیارے اور میٹھے اسلام بھائی, یہ وہ گھرانہ ہے کہ جن کی شان میں اللہ تبارک و تعالی نے آیات نازل فرمائی. پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان حق کے ترجمان سے ان کے فضائل بیان فرمائے. مجموعی فضائل کی ایک الگ پوری فہرست ہے. اسی طرح ان میں سے ہر ایک کی, جیسے پنج تن کے بارے میں ہم نے سنا, اسی طرح اور صحابہ اور اہل بیت کے حوالے سے الگ الگ جو فضائل ہیں وہ بھی بیان کیے جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کا صدقہ عطا فرمائے, اور یہ دن اور یہ عشرہ بالخصوص محرم الحرام کا صحابہ و اہل بیت کو یاد کرنے کا ہے. الحمدللہ دعوت اسلامی ہر موقع پر ہماری رہنمائی کرتی ہے. مدنی چینل الحمدللہ آپ کے ساتھ ہے. آپ دیکھتے ہیں جب بھی کوئی اس طرح کا موقع آتا ہے تو موقع کی مناسبت سے آپ کو سلسلے پیش کیے جاتے ہیں, علم دین بھی عام کیا جاتا ہے اور عملی طور پر بھی ان کی سیرت پر عمل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. مفتی صاحب, ایک سوال ذہن میں اٹھتا ہے کہ فضائل تو سب کے ہیں, سبھی ایک سے ایک بڑھ کر ہستیاں ہیں, لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ ہمیں زیادہ ملتا ہے اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کم ملتا ہے, تو اس کی کیا کوئی خاص وجہ ہے؟
دیکھیے, یہ عوامی اعتبار سے تو اس طرح کا ہے کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کم ہے اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر زیادہ ہوتا ہے
جی,
ورنہ کتب احادیث کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اس میں دونوں کا برابر ہی تذکرہ ملتا ہے.
اچھا,
آپ احادیث مبارکہ اگر دیکھیں گے
جی جی,
تو احادیث مبارکہ میں آپ کو دونوں ہی کی عظمت اور دونوں کے فضائل اکٹھے ملیں گے. یعنی اکثر و بیشتر یہ ہوتا ہے کہ وہ جو کتاب المناقب یعنی جی کتاب الفضائل ہے وہ ہوتا یہ ہے کہ جی فضائل الحسن والحسین
جی,
تو احادیث کے اندر ان دونوں کا تذکرہ, اور کچھ احادیث وہ ہیں کہ جن میں جدا گانا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ, یعنی تذکار جو ملتے ہیں اس میں آپ کو یا تو دونوں کا اکٹھا ملے گا یا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جدا ملے گا. وہ زیادہ ملے گا احادیث میں, وہ زیادہ ہے.
صحیح,
امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو احادیث مبارکہ ہیں جو ہماری کتابوں میں ہیں
جی,
وہ امام حسین کے حوالے سے کم ہے, امام حسن کے حوالے سے زیادہ ہے. تو اس لیے جو کتب احادیث ہیں ان میں تو تذکرہ برابر ہی ہے, لہذا جب ہم دورہ حدیث میں پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں یا اس سے پہلے مشکاۃ شریف پڑھتے پڑھاتے ہیں
جی جی,
تو اس میں سب کا برابر ہی تذکرہ چل رہا ہوتا ہے. اب پبلکلی جو ہے اس کی وجہ بڑی واضح سی ہے.
صحیح,
کہ واقعہ کربلا اصل میں ایک ایسا واقعہ ہے کہ جس کی وجہ سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہستی بڑی نمایاں ہو گئی, کیونکہ جو مظلومیت ہے وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زیادہ دیکھی. آپ پہ ظلم و ستم زیادہ ہوئے, یعنی ظلم امام حسن پر بھی ہوئے,
ان کو بھی
شہید ہی کیے گئے, آپ زہر دے کے شہید کیے, امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دے کے شہید کیا گیا اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کربلا میں شہید کیا گیا. لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت میں بہت سارے دیگر پہلو جو نمایاں ہو گئے, ایک تو حالت سفر کے اندر یعنی پردیس میں مسافرت کے اندر آپ کی شہادت ہوئی, یہ ایک دلوں کو اور زیادہ متوجہ کر دیتی ہے. دوسرا پھر آپ کی تنہا شہادت نہیں ہوئی, آپ کے اہل خانہ, آپ کے بیٹے, آپ کے رشتے دار اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے لخت جگر جو تھے وہاں پر آپ کی اولاد پاک سے, وہ وہاں شہید کیے گئے. تو یوں جو ہے اس کی طرف زیادہ توجہ ہوتی ہے. تیسرے نمبر پہ یہ ہے کہ وہاں شہادت یوں نہیں ہوئی کہ امام حسین پہلے شہید ہوئے بقیہ بعد میں ہوئے, وہاں شہادت یوں ہوئی ہے کہ پہلے آپ کی اولاد پاک شہید ہوئی ہے.
صحیح,
پہلے آپ کے رشتہ دار شہید ہوئے. یہ صدمات ہوتے ہیں نا آدمی کے
جی,
سامنے,
آنکھوں کے سامنے,
اس کے بیٹے کو شہید کیا جائے اور اس کے بھتیجے کو شہید کیا جائے, اس کے چاہنے والوں کو شہید کیا جائے, اس کے متقدین کو شہید کیا جائے اور آخر کے اندر جا کے ان کو شہید کیا جائے, تو ایک مظلومیت اتنی بڑھ جاتی ہے. سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ جو مظلومیت ہے, پھر جو آپ کی شہادت کے پیچھے جو مقاصد تھے کہ آپ جو ہے وہ آپ یزید سے مقابلے کے لیے تشریف لے گئے جو اس نے اپنا ظلم و ستم روا رکھا ہوا تھا، جو اس نے اسلامی نظام تباہ کرنے پہ تلا ہوا تھا، جو اس نے اسلامی حکومت کے اندر خلافت راشدہ کو ختم کر کے اپنی تباہیاں شروع کی ہوئی تھی۔ تو چونکہ آپ کے ان مقاصد عظما کو بھی پیش نظر رکھا جاتا ہے تو اس لیے پھر اس میں جو ہے وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر زیادہ ہوتا ہے۔ تو پھر وہ جب سے شہادت ہوئی
جی
تب سے ہی مسلمانوں کے اندر اس کا تذکرہ جو ہے وہ زیادہ ہو گیا۔ تو ورنہ یہ کہ احادیث کے اندر اگر دیکھیں تو امام حسن کے بھی اسی طرح فضائل ہیں، امام حسین کے بھی اسی طرح فضائل ہیں۔
تو پڑھنا چاہیے، یہ بھی ایک بات سمجھ میں آئی،
احادیث پڑھنی چاہیے، کتابیں پڑھیں۔ جیسے مثال کے طور پہ بخاری شریف کی حدیث ہے جو ان بزرگوں کے حوالے سے ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے تو آپ نے چادر مبارک لی ہوئی تھی اور چادر کے اندر کچھ حرکت ہو رہی تھی۔
اچھا،
تو وہ صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ہے، یعنی یہ کیا ہو رہا ہے یہ؟
صحیح۔
تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جب چادر اٹھائی تو ادھر امام حسن بیٹھے ہوئے، ادھر امام حسین بیٹھے ہوئے۔
کیا بات ہے، کیا بات ہے!
تو اب یہ ایک وہ محبت تھی کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا ہوا تھا، اس پر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما، اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر،
سبحان اللہ،
اور تو ہی ان سے محبت نہ کر بلکہ جو ان سے محبت کرے تو اسے بھی محبت فرما۔
صحیح،
یعنی
صحیح،
جو حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے محبت کرے تو اس کے ساتھ بھی محبت،
سبحان اللہ۔
تو اب اس محبت کی فضیلت بھی
صحیح
ایک سامنے آئی، اور دوسرا اس کے ساتھ یہ بھی ہوا کہ دونوں ہی کا تذکرہ حدیث مبارک میں موجود ہے۔ اچھا، پھر دوسری جو حدیث مبارک اس میں صرف امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ ہے، وہ بخاری شریف کی ہے، اس میں ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے مبارک کندھے کے اوپر حضرت امام حسن کو بٹھایا ہوا تھا، جیسے بچوں کو کندھے پہ بٹھا لیتے
ہیں
تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسن کو اٹھایا ہوا تھا۔ تو ایک صحابی نے دیکھا تو انہیں بڑا تعجب ہوا کہ یعنی ان کا امام حسن کا مقام کہ سرکار کے کندھوں پہ بیٹھے ہوئے۔
جی،
تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہم انی احبہ،
سبحان اللہ،
اے اللہ میں اسے محبت کرتا ہوں، تو بھی اسے محبت فرما۔
کیا بات ہے!
تو اب یہ جو حدیث مبارک ہے جو بخاری کے اندر ہے وہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے،
صلح والی روایت بھی ان کے بارے میں،
اسی طرح وہ صلح والی روایت جو ہے وہ بھی بخاری شریف کی روایت ہے، اس میں بھی ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرماتے اور آپ کے پہلو میں امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے،
سبحان اللہ۔
اور اب دیکھیں وہ منظر، اپنی نگاہوں میں آپ لائیں، آپ تصور کریں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سید المرسلین، آپ خطبہ دے رہے ہیں، آپ خطاب فرما رہے ہیں، اور پہلو کے اندر جو ہے وہ 4-5 سال کے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے،
سبحان اللہ۔
اور حدیث مبارک کے الفاظ ہیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ایک نظر صحابہ کرام کو دیکھتے اور ایک نظر امام حسن کو دیکھتے۔
واہ واہ، کیا بات!
اور اب صحابہ کرام نے جب یہ دیکھا نا، یعنی اتنا پیار کہ خطبے میں اپنے ساتھ بٹھایا ہوا، خطبے میں اپنے ساتھ بٹھایا ہوا، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ان ابنی ھذا سید،
سبحان اللہ،
میرا یہ بیٹا سردار ہے، میرا یہ بیٹا سردار ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے مسلمانوں کے دو گروہوں کے درمیان صلح کروائے گا،
سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
تو یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک تو یہ فضیلت ان کی دو، ایک فضیلت دکھا دی، دو بتا دی،
صحیح،
دکھا یہ دی کہ سرکار کو ان سے پیار کتنا ہے،
پیار کتنا ہے،
اور بتا یہ دی کہ فرمایا کہ میرا بیٹا سردار ہے۔ تو یہ سید ہونے کا لفظ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے خود امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے استعمال کیا، ان ابنی ھذا سید۔ تو یہ جو سادات کرام کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں وہ اسی سے شروع ہے،
سبحان اللہ،
کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سید،
سبحان اللہ۔
دوسری جو فضیلت بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے مسلمانوں کے دو گروہوں میں صلح کروائے گا،
جی،
چنانچہ یہی ہوا کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں کے لشکر
جی
آپس میں مقابلے پر تھے، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے پیشکش کی کہ میں صلح کرنا چاہتا ہوں۔ اب لوگوں کا کلام تھا اس کے اوپر کہ آپ کیسے صلح کر رہے ہیں، لیکن امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں چونکہ سرکار نے فرمایا ہوا تھا کہ مسلمانوں کے دو گروہوں میں صلح کروائیں گے، تو آپ نے اپنی خلافت سے دستبرداری اختیار کی اور حکومت جو ہے وہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دی۔
سے بچا لیا
وہ حدیث مبارک کہ دو مسلمانوں کے دو گروہوں کے درمیان صلح کروائیں گے۔ تو لہذا جو احادیث مبارکہ کے حوالے سے تذکرہ ملتا ہے اس میں یا دونوں کا ملتا ہے یا زیادہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ملتا ہے۔ پھر اور بھی احادیث مبارک، جیسے وہ جو حدیث مبارک ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جاتے تھے
جی جی جی
تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی پشت مبارک کے اوپر سوار ہو جاتے تو سرکار ان کو ہٹاتے نہیں تھے، سجدہ لمبا کر دیا کرتے،
اللہ اللہ
کیا سجدہ لمبا کر دیا، اور بعد میں ہے کہ آپ کی پیٹھ پر بیٹھتے اور بعد میں ہے گردن پہ بیٹھتے،
اللہ اللہ،
اور اسی طرح وہ حدیث مبارک کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام رکوع میں جاتے تو آپ مبارک ٹانگوں کے درمیان جو فاصلہ ہوتا ہے تو امام حسن کبھی ادھر جاتے اور کبھی ادھر کو واپس آتے، تو یہ بھی زیادہ تر روایتوں میں امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ ہے، بعض روایتوں میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ذکر ہے، تو بہرحال ہمارے دونوں ہی آقا ہیں، ہمارے دونوں ہی سردار ہیں،
دونوں ہی آقا ہیں،
دونوں ہی ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو نسبت ہے، سرکار کو جو ان سے پیار ہے، سرکار نے جو ان کے فضائل بیان کیے ہیں، تو ان فضائل کی روشنی کے اندر ہمارے لیے ہمارے سر کے تاج ہے،
سبحان
ہمارے
اللہ
لیے ہستیاں ہیں،
کیا
تو بقیہ تذکرے کے اندر جو کمی بیشی ہے اس کے پیچھے وہی میں نے عرض کیا کہ واقعہ کربلا کی ایک جو بہت نمایاں ایک واقعہ دنیا کے اندر ہوا ہے اس کی وجہ سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کا
تذکرہ زیادہ ملتا ہے، سبحان اللہ، دونوں ہی ہمارے آقا ہیں، کیا بات ہے، اللہ تعالیٰ ان کی ہمیں برکتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مفتی صاحب آپ نے پس منظر بیان کیا تاریخ اسلام کا، چونکہ اتنا بڑا واقعہ رونما ہوا تو تذکرہ زیادہ ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے، تو کیا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ تو بیان کیا جاتا ہے اور بڑا ہی معروف ہے، مشہور ہے، شاید مسلمانوں کا بچہ بھی کوئی ایسا ہو کہ جس کو اس کی آواز نہ پہنچتی ہو، لیکن اس کے علاوہ بھی تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوصاف ہوں گے، ان میں سے اگر چند کا بیان ہو جائے، اور وہ کیا تھے اوصاف جو خاص امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بیان کی جا سکتے؟
سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو اوصاف مبارکہ ہیں، اب اس میں میں ایک چیز صرف عرض کروں گا، اب یہ دیکھیں
جی
کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت ہوئی ہے اس وقت آپ کی عمر مبارک جو ہے وہ 60 سال کے قریب قریب تھی، یعنی 56 سال یا 57 سال،
جی
60 سال کے قریب قریب، تو اب یہ جو شہادت والا واقعہ ہے یہ تو تب ہوا، وہ جو اس سے پہلے کی زندگی ہے ساری کی ساری،
جی
ان میں جو آپ کا کردار تھا، ان میں جو آپ کا عمل تھا، ان میں جو آپ کے فضائل تھے وہ کیا ہے، تو لہذا شہادت کا واقعہ تو ایک دن وقوع پذیر ہوا،
جی
اور اس کا جو پروسیس آپ لگا لیں تو وہ شاید یعنی 15 دن یا ایک مہینے کا بن جائے گا کہ آپ مدینہ منورہ سے چلے، وہاں پہنچے کربلا میں اور وہاں آپ شہید ہوئے،
صحیح،
شہادت آپ کی زندگی کا آخری باب ہے،
آخری واقعی آخری ہو گیا،
آخری باب ہے آپ کا، ٹھیک، اور یہ باب جو ہے ایک دن پر مشتمل ہے،
صحیح،
یا تین دن پر مشتمل ہے، یا یہ ہے کہ آپ بہت شروع سے لے لے تو 1 سے 2 مہینے پر مشتمل، صحیح،
جب سے مدینے سے روانہ،
جب سے مدینہ، اب وہ جو اس سے پہلے کی زندگی ہے جس کی زندگی کا آخری باب اتنا روشن اور نمایاں ہے، اس کی جو زندگی کے پہلے احوال ہوں گے وہ کتنے نمایاں ہوں گے، تو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حقیقی شان جو ہے وہ اعلیٰ حضرت علی رحمہ نے ایک جگہ بیان بھی فرمایا کہ صرف شہادت بیان کرتے ہیں، کیا شہادت کے علاوہ آپ کی فضیلت نہیں، آپ کے بے پناہ فضائل ہیں،
صحیح،
یہ جو فضائل عرض کیے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، اے اللہ تو بھی ان سے محبت،
جنتی مردوں کے
ساتھ جو ان سے محبت کرتا ہے تو اس کے ساتھ بھی محبت فرما، یا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جو ان کو روزانہ دیکھنے جاتے تھے، جو ان سے پیار فرماتے تھے، یہ سارے فضائل، اب آپ کی جو اب آپ کے جو معمولات تھے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، آپ کے معمولات میں جہاد تھا،
صحیح،
کہ آپ نے مختلف جہاد میں شرکت فرمائی،
ٹھیک ہے،
اور عبادت اور ذکر اللہ اور سخاوت، آپ کے اصل معمولہ ساری زندگی کے یہی ہیں،
صحیح، جو غالب
یعنی عبادت، نماز، تلاوت، ذکر اللہ اور مسلمانوں کی خیر خواہی، مسلمانوں کو اچھے مشورے دینا، ان کی پریشانیوں کو دور کرنا اور عبادت و ریاضت میں وقت گزارنا، آپ کی جو پوری زندگی ہے وہ اسی کے اندر گزری ہوئی، لہذا آپ کی جو ذات مبارک ہے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں شان صدیقی بھی ہے،
سبحان اللہ،
اس میں شان فاروقی بھی ہے،
سبحان اللہ،
اس میں شان عثمانی بھی ہے، اس میں شان علوی بھی ہے،
سبحان اللہ،
آپ ان ساری شانوں کے جامع
مجموعہ ہیں،
ہر شان ہی آپ کی ذات مبارک کے اندر ماشاءاللہ
موجود ہے۔ مفتی صاحب یہ میں آپ سے الگ الگ بھی، آپ نے بڑا خوبصورت بیان کیا، یہ بھی سوال ہے ذہن میں، لیکن اس سے پہلے یہ ارشاد فرمائیے کہ جب اتنے فضائل ہیں، اتنے کمالات ہیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، روایتیں بھی آپ نے بیان فرمائی، تو اس کا مطلب یہ کیا ہم سمجھ سکتے ہیں کہ آپ بقیہ سب سے افضل ہو گئے؟
نہیں، افضل کہنا جو ہے وہ ایک اور چیز ہوتی ہے،
اچھا،
یعنی جیسے آپ میں شان صدیقی بھی ہے، شان فاروقی بھی ہے، شان عثمانی، شان علوی بھی ہے،
جی
اس کا یہ مطلب نہیں بنے گا کہ آپ ان سب سے افضل ہیں،
صحیح،
کیونکہ افضلیت کا مدار جو ہے وہ نصوص کے اوپر ہے،
اچھا،
یعنی جو قرآن و حدیث کے اندر جن کو افضل قرار دیا گیا افضل وہی ہیں، تو اب قرآن و حدیث کے دلائل کی روشنی میں جو فضیلت کی ترتیب ہے وہ وہی ہے کہ سب سے افضل سیدنا صدیق اکبر ہیں، پھر عمر فاروق ہیں، پھر عثمان غنی ہیں، پھر علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہم ہیں.
جی
اب اصل یہ جو ہے کہ آپ میں ساری شانیں موجود ہیں، تو اس کو آپ یوں کہہ لیں کہ آپ میں صدیقیت ہے.
جی
یعنی شان صدیقی آپ میں کیا ہے کہ آپ میں مقام صدیق ایک بہت بڑا مرتبہ ہے. مقام صدیق ایک بہت بڑا مرتبہ ہے. آپ صدیق بھی ہیں.
صحیح.
اچھا شان فاروقی جو ہے تو یہ بھی بذات خود ایک بڑا مرتبہ ہے، آپ میں وہ بھی ہے.
صحیح.
لیکن آپ صدیق تو ہیں، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق ہیں، لیکن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق اکبر ہیں.
صدیق اکبر ہیں، سبحان اللہ.
اچھا سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاروق ہیں، آپ نے بھی حق و باطل میں فرق کر دیا.
ٹھیک ہے،
لیکن فاروق اعظم جو ہیں وہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
ماشاءاللہ.
اسی طریقے سے دیگر. اچھا اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تو آپ کی فضیلت کو ویسے بھی کوئی نہیں کہتا.
صحیح.
ٹھیک ہے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی جب سرکار ہی نے افضل قرار دے دیا تو وہی افضل ہوں گے.
صحیح. صحیح.
یہ ایسے ہی ہے جیسے آج کے زمانے میں
ٹھیک ہے
کسی آدمی کے اندر صدیق اکبر کے فیضان سے مرتبہ صدق آ جائے،
صحیح.
فاروق اعظم کے فیضان سے مرتبہ فاروقیت آ جائے،
صحیح.
سیدنا عثمان غنی کے فیضان سے بہت زیادہ سخاوت آ جائے، سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیضان سے زہد آ جائے، تقوی آ جائے، شجاعت آ جائے، ذوق عبادت پیدا ہو جائے، لیکن اس کے ساتھ وہ ان صحابہ سے تھوڑی افضل ہو جائے گا. یعنی یہ تو ہمارے زمانے میں اگر کسی میں یہ چیزیں آتی ہیں تو ہم یہ کہیں گے کہ ان کا فیضان ہے.
ٹھیک ہے،
فضائل کا جو دار و مدار ہے وہ اس کے جو دلائل ہوتے ہیں وہ اپنی جگہ دیکھے جاتے ہیں.
صحیح.
ہم اس اعتبار سے کلام کر رہے ہیں کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارکہ جامع کمالات.
ٹھیک ہے، وہ اوصاف ان میں پائے جاتے ہیں،
اوصاف ان کے اندر پائے جاتے ہیں. یعنی صرف شہادت ہی آپ کی شان نہیں.
ٹھیک ہے،
شہادت آپ کی ایک شان ہے، اس شان کے علاوہ آپ کی ہزاروں شان ہیں.
ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے مفتی صاحب. آپ کی ان باتوں سے تو لگتا ہے کہ واقعی علم کی بہت کمی ہے، اور یعنی جتنی بھی باتیں آپ نے ارشاد فرمائی یہ ساری چیزیں ہیں، عموماً لوگ اس طرف نہیں آتے، توجہ نہیں ہوتی. تو مدنی چینل کے ناظرین نیت کیجئے، ہر موقع پر ہم آپ کو کتابوں کا تذکرہ کرتے ہیں، علمیہ کی کتابیں ہیں، امیر اہل سنت کے رسائل ہیں، کرامات امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اسی طرح اور بھی حسینی دولہا یہ بھی ایک رسالہ ہے، اسی طرح اور کئی رسائل ہیں، کئی کتابیں ہیں اہل بیت کے موضوع پر بھی ہیں. تو ایک اور نیت آج کر لیجئے، جو بھی ہمارے ناظرین ہیں، سامعین ہیں، فیضان مدینہ میں حاضرین ہیں، کہ انشاءاللہ عزوجل ان دنوں کے اندر بالخصوص یہ جو عشرہ گزر رہا ہے ہم کوئی نہ کوئی ایک کتاب جو ہے وہ حاصل کریں گے، خریدیں گے اور اسے اول تا آخر پڑھ لیں گے. انشاءاللہ عزوجل آپ کے علم میں اضافہ ہوگا. اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، بڑی پیاری بات مفتی صاحب نے ارشاد فرمائی. دیکھیں توجہ کی بات ہے کہ صرف شہادت ہی آپ کی شان تھوڑی ہے، اس کے علاوہ جو کمالات ہیں وہ بھی ہمیں معلوم ہونے چاہیے، شہادت بھی معلوم ہونی چاہیے، اور بھی چیزیں معلوم میں ہماری معلومات کے اندر ہونی چاہیے. کیسے آئیں گی؟ جب پڑھیں گے. پڑھیں گے کیسے؟ جب کتابیں خریدیں گے. ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں انٹرنیٹ سے، داؤد اسلامی کی ویب سائٹ بھی وزٹ کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ عزوجل بہت ساری اس کی برکتیں حاصل کرنے کا موقع ملے گا. مفتی صاحب اب کچھ الگ الگ بیان ہو جائے کہ آپ مجموعہ ہیں کمالات کا، آپ کے اندر صدیق اکبر کی جھلک بھی ہے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی جھلک ہے، عثمان غنی کے بھی آپ گویا کہ صفات کے مظہر ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو قرب خاص آپ کو حاصل تھا. تو یہ جو صدیقیت کا مقام ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اس کی جھلک آپ کے اندر کیسے نظر آتی؟
دیکھیں صدیق جو ہے یہ صدق سے بنا ہے. صدق کا مطلب ہے سچ.
صحیح.
صدیق کون ہوتا ہے؟ جو بہت زیادہ سچا ہو.
صحیح.
بہت زیادہ سچا ہو. اب بہت زیادہ سچ جو ہے وہ کس چیز کے اندر؟ امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے اس کی بڑی پیاری ایک تفسیر بیان فرمائی ہے.
اچھا.
صدق کے بیان کے اندر، یہ احیاء العلوم کے اندر باب ہے صدق کا بیان.
ٹھیک.
تو اس میں اس کی بڑی پیاری تفصیل ہے. اس کا خلاصہ یہ بنتا ہے کہ جو شخص اپنے ایمان میں سچا ہے،
صحیح،
اپنے اقوال میں سچا ہے،
صحیح،
اپنے افعال میں سچا ہے، اپنی عبادات میں سچا ہے، اپنی نیتوں میں سچا ہے، اپنے ارادوں میں سچا ہے، اپنے ارادوں پر عمل کرنے میں سچا ہے، اور اپنے وعدوں میں سچا ہے.
صحیح صحیح, صحیح.
اب اس سچ میں جس کا جتنا مرتبہ بلند ہوتا جاتا ہے صدق کا فیضان اس کو اتنا ملتا جاتا ہے.
ماشاءاللہ.
اور جب وہ صدق کے ایک بہت اعلیٰ مرتبے پر پہنچ جاتا ہے تو پھر وہ صدیق قرار پاتا ہے.
صحیح.
اب یہ جو ہے ایمان میں، قول میں، فعل میں، نیت میں، ارادے میں، ارادے پر عمل کرنے میں اور دیگر چیزوں کے اندر جو سچا ہونا ہے، ان سب کے لیے اگر آپ ایک لفظ استعمال کریں تو وہ بنے گا اس کی استقامت.
سبحان اللہ.
ایمان پر استقامت، عبادات پر استقامت، نیکیوں پر استقامت، اپنی اچھی نیتوں پر استقامت، اچھے ارادوں پر استقامت، اور جو اللہ تعالیٰ سے وہ وعدہ کرے اس وعدے کو پورا کرنے میں استقامت.
سبحان
اللہ، یہ جو آخری بات میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرنے میں استقامت، یہ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر صدیقین کا وصف بیان فرمایا. قرآن پاک کی آیت مبارک ہے سورہ احزاب میں ارشاد فرمایا کہ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا لیجزی اللہ الصادقین بصدقہم. ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں میں کچھ مرد وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنے اس وعدے کو سچا کر دکھایا جو انہوں نے اللہ کے ساتھ کیا تھا. صدقو، سچا کر دکھایا، ما عاہد اللہ علیہ، ہر وہ وعدہ جو انہوں نے اللہ سے کیا تھا. فمنہم من قضا نحبہ ومنہم من ینتظر، ان میں کوئی وہ ہے کہ جس نے جو منت مانی تھی کہ اللہ کی راہ میں جان ہی قربان کر دوں گا، کوئی وہ ہے کہ جس نے اپنی منت کو پورا کر دیا اور کوئی ابھی انتظار میں بیٹھا ہے. یعنی وہ بھی غافل نہیں ہے،
وقت کا انتظار کر رہا ہے،
وقت کے انتظار میں کب وہ وقت آئے گا کہ خدا کی راہ کے اندر میں اپنی جان قربان کروں، تو وہ اس وعدے کو پورا کرنے کے انتظار میں بیٹھا ہوا ہے. اور فرمایا کہ وما بدلوا تبدیلا، انہوں نے کوئی تبدیلی نہیں کی، استقامت،
ماشاءاللہ،
بدلے نہیں، استقامت. اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو سارا کچھ ان کا یہ سارا کچھ کرنا کرانا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو ان کو یہ سارا کچھ اس پر استقامت پہ رکھا، یہ کیوں ہے؟ فرمایا لیجزی اللہ الصادقین بصدقہم، تاکہ اللہ تعالیٰ سچوں کو ان کے سچ کی جزا عطا فرمائے. تو یہ صدیقین کا ایک وصف اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر بیان فرما دیا، اللہ سے جو وعدہ کرتے اس کو پورا کر دیں.
اچھا، اس میں مفتی صاحب اللہ سے وعدے میں کوئی نیت بھی آ سکتی ہے کہ اللہ کے بارگاہ میں کوئی نیت کی کسی بھی کام کی پھر اس کو کیا؟
اصل میں اس کا جو سیاق و سباق ہے نا، وہ آیت مبارکہ کا وہ اسی طرح کا ہے.
ٹھیک ہے،
کہ وہ کچھ حضرات کہ جو غزوہ احزاب سے پہلے
جی
غزوہ احد میں شریک نہیں ہو سکے تھے، تو انہوں نے کہا تھا کہ کاش کے آئندہ کبھی کوئی ایسا موقع آئے تو پھر ہم دکھائیں گے کہ ہم جو ہے وہ کیا کرتے ہیں.
کیا بات ہے،
تو یہ ان کا اللہ تعالیٰ سے وعدہ تھا کہ ہم تو اپنی جان قربان کرنے کے لیے بھی تیار ہیں. تو اب انہوں نے پھر ان میں سے کچھ نے اپنی جان قربان کر دی،
صحیح،
اور کچھ اس انتظار میں تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کا بیان فرمایا ہے. تو یہ اب صادقین، یہ صدیق ہیں اصل،
سبحان اللہ،
یہ صدیق ہیں. تو استقامت جو ہے یہ صدیقیت کا ایک بڑا یعنی نمایاں جوہر ہے، بڑا نمایاں حصہ ہے.
صحیح.
اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ صدیق ہیں، اس صدیقیت اور صداقت کا جو مظہر ہے وہ میدان کربلا کے اندر آپ کی استقامت کی صورت میں نظر آتا ہے. آپ کے وہاں پاؤں نہیں ڈگمگائے، اتنا بڑا لشکر سامنے موجود ہے، لیکن آپ کی استقامت اپنی جگہ موجود رہی. تو وہ جو آپ کا وہاں اپنی استقامت دکھانا تھا، وہ اسی مرتبہ صداقت و صدیقیت کا اظہار کرنا.
اللہ اللہ اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے. اللہ تعالی ہمیں بھی ان کا صدقہ عطا فرمائے. اور استقامت کی جو بات کی، استقامت پر بہت کچھ گفتگو کی جاتی ہے. واقعی حقیقت ہے کہ جو استقامت کے ساتھ کام کرتا ہے وہی کامیاب بھی ہو جاتا ہے. اور استقامت کے لیے بار بار اپنی تربیت کرنے کی حاجت رہتی ہے، ذہن بنانا پڑتا ہے، اور اپنے آپ کو اس کام کے لیے بار بار تیار رکھنا پڑتا ہے، کوشش کرنا پڑتی ہے. جب یہ اتنا بڑا ایک مرتبہ ہے، اتنی بڑی ایک شان والی بات ہے، تو اتنی آسانی سے تو حاصل شاید نہ ہو سکے. اس کے لیے کوشش کرنا پڑے گی. ہم تھک جاتے ہیں، ہم کوئی کام شروع کرتے ہیں، کوئی بھی وعدہ ارادہ نیت کی ہے، کچھ دنوں کے بعد جو ہے وہ تبدیل ہو جاتا ہے. استقامت حاصل کیجئے، انشاءاللہ عزوجل بہت کچھ پانے میں کامیاب ہو جائیں گے. مفتی صاحب، کچھ شان فاروقی کا بھی تذکرہ ہو جائے کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات میں شان فاروقی کیسے نظر آتی تھی.
دیکھیں، شان فاروقی ہے، شان عثمانی ہے، سب کا اکٹھا ذکر کرتے ہیں.
جی،
سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا بڑا نمایاں وصف ہے.
جی،
وہ آپ کی شجاعت ہے.
جی،
اب آپ کی شجاعت کا اظہار جو ہے وہ آپ کے وقت ہجرت بڑا واضح طور پہ ہوا کہ آپ ہجرت کے موقع پر آپ نے وہاں خانہ کعبہ جا کر کافروں کے درمیان اعلان کیا کہ میں ہجرت کر کے جا رہا ہوں اور تم لوگ مہاجروں کو تنگ کرتے ہو جانے والوں کو.
صحیح.
تو اب تم میں جو ہے وہ جس نے اپنی بیوی کو بیوہ کرنا، بچوں کو یتیم کرنا، میرے مقابلے پر آ جائے. تو آپ کے مقابلے پر کوئی آ نہیں سکا. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ اتنے سارے افراد کے سامنے ڈٹ جانا، یہ آپ کی شجاعت کی ایک بڑی واضح دلیل.
ٹھیک ہے،
اب اسی میں آپ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھیں. سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شجاعت کا کوئی شخص کسی بھی صورت انکار کر ہی نہیں سکتا کہ آپ کے سامنے افراد کتنے ہیں، لشکر کتنا بڑا ہے،
صحیح،
تقریباً کو 30,000 کے آس پاس کا لشکر ہے،
صحیح،
جو اسلحے سے مزین ہے، مسلح ہے، اور وہ اب جان کے در پہ ہے، اور ان کے سامنے آپ کتنے ہیں، ٹوٹل 72،
صحیح،
72 نفوس قدسیہ ہیں، اور ان کے اندر جو لڑنے کے قابل ہے ان کی تعداد تو اور کم،
اور کم،
کیونکہ ان کے اندر تو عورتیں بھی تھیں، ان کے اندر تو بچے بھی تھے، اب بچے نکالے، عورتیں نکالے، تو پیچھے تو بہت تھوڑے افراد، دو درجن افراد بچیں گے۔ اتنے کم افراد کے باوجود 30,000 یا 22,000 کے لشکر کے سامنے ڈٹے رہنا، اگر یہ شجاعت نہیں ہے تو پھر شجاعت کسے کہتے ہیں؟
اللہ،
اچھا پھر اس میں بھی یہ کہ آپ سے پہلے تو سارے شہید ہوتے گئے، پہلے تو چلو 72 تھے، لیکن 72 میں جو لڑنے کے قابل تھے وہ تو ایک ایک کر کے شہید ہوتے گئے۔ اب پیچھے جو لڑنے کے قابل اگر ہیں تو ایک شہزادے جو ہے وہ بیمار تھے، اب تنہا جو ہے وہ اب تنہا لڑنے والے تھے، اب تنہا لڑنے والے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اس لشکر کے سامنے ڈٹے ہوئے،
صحیح،
تو یہ شجاعت کا کیسا مرتبہ ہے؟ یعنی اتنوں کے سامنے تو آدمی ویسے ہی شاید جو ہے وہ اپنے گھٹنے ٹیک دیتا ہے کہ میں اتنوں سے کیسے لڑ سکتا ہوں، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت تھی کہ اتنے بڑے لشکر کے سامنے بھی کھڑے رہے اور مقابلہ بھی کیا اور آخری دم تک مقابلہ کیا، زخموں کے باوجود بھی اور زمین پر تشریف لے آنے کے باوجود بھی مقابلہ یوں کرتے رہے کہ آخر کے اندر جا کر بھی پیٹھ نہیں پھیری، سر اب اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں رکھا، سجدے میں سر رکھا، اور پھر آپ نے شہادت پائی۔ تو یہ آپ کی شجاعت، تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی شجاعت اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شجاعت۔ اب اس کے بعد سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعدد اوصاف ہیں آپ کی، یعنی شان سخاوت۔ اب ان سے قطع نظر ہم صرف شہادت کے اعتبار سے کلام کرتے ہیں،
جی،
سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی بڑی مظلومانہ ہوئی،
جی،
یعنی آپ کا کھانا پانی 40 دن بند رکھا گیا،
اللہ،
40 دن تک بند رکھا گیا، اور اس وقت کے جب آپ امیر المومنین ہیں اور خلیفۃ المسلمین ہیں، اس وقت آپ کا یہ کھانا پانی بند رکھا گیا،
مدینہ میں موجود،
اور مدینہ منورہ کے اندر اور سرکار کے پڑوس کے اندر یہ سارا کچھ کیا گیا۔ اچھا پھر اس کے بعد جب آپ کو شہید کیا گیا، آپ کی شہادت ہوئی، تو آپ اس وقت قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے،
صحیح،
قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے آپ پر حملہ کیا گیا، اور آپ کے خون کے قطرے جو ہے وہ قرآن پاک کی ایک آیت مبارکہ کے اوپر گرے، اور اس حال میں آپ کو شہید کیا گیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مشابہت ہے،
جی،
اب آپ اس کو دیکھیں، آپ کا بھی کھانا پانی بند کیا گیا،
صحیح،
لیکن اس میں یہ اضافہ ہوا کہ آپ کا تنہا کھانا پانی بند نہیں ہوا، پورے خاندان کا کھانا پانی بند کر دیا گیا۔ دوسرے نمبر پہ یہ ہوا کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی جب قرآن کی تلاوت کر رہے تھے،
سبحان اللہ،
اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، اور آپ کا سر اقدس نیزے پر بلند کیا گیا، نیزے پر بلند ہونے کی حالت میں وہ سر اقدس قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، وہاں بھی قرآن کی تلاوت ہے شہادت کے ساتھ، اور یہاں بھی قرآن کی تلاوت ہے شہادت کے ساتھ۔ تو یہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشابہت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
ہر طرح کے اوصاف کے جامع کمالات ہیں، کیا بات ہے، کیا شان ہے، کیا دین کے لیے قربانی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کا صدقہ نصیب فرمائے، اور ہمیں بھی وہ جذبہ عطا فرمائے، عبادت کا ہو، قربانی کا ہو، راہ خدا عز و جل میں سفر کرنے کا ہو، اور جو بھی اسلام کو جب جس کام کی ضرورت پڑی ہمارے اسلاف نے اس کو بخوبی سر انجام دیا، اور آج دین اسلام ہم تک الحمدللہ پہنچا ہے اور ہم اس کی برکتیں حاصل کر رہے ہیں۔ مفتی صاحب، ایک اور سوال ذہن میں یہ آتا ہے کہ ہم جیسے ہم نے سلسلے کا نام رکھا، یا ویسے تذکرے کے دوران بھی ہم یوں استعمال کرتے ہیں لفظ صحابہ و اہل بیت، یعنی صحابہ اور اہل بیت، الگ الگ ان کو ہم ذکر کرتے ہیں، تو کیا اہل بیت جو ہیں وہ صحابہ میں شمار نہیں ہوتے؟ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا دیگر جو اہل بیت ہیں، ان کے وہ فضائل جو کہ صحابہ کے باب کے اندر بیان کیے جاتے ہیں، وہ ان کے لیے فضائل نہیں سمجھے جائیں گے، اس کی کیا وجہ؟
دیکھیے، صحابہ اہل بیت جو ہے یہ ایک اصطلاح ہے کہ اس طرح استعمال کیا جاتا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ صحابہ کی کوئی صحابی اہل بیت میں نہیں ہے اور کوئی اہل بیت صحابی نہیں ہے،
جی،
اصل یہ ہے کہ یوں کہہ لیں کہ علمی اعتبار سے تو اسے کہا جاتا ہے کہ عموم خصوص من وجہین کی نسبت ہے،
ٹھیک ہے،
کہ کچھ صحابی اہل بیت بھی ہیں جیسے حضرت علی، اور کچھ اہل بیت صحابی بھی ہیں جیسے حضرت علی، لیکن بہت سارے صحابی اہل بیت نہیں ہیں اور بہت سارے اہل بیت صحابی نہیں.
ٹھیک ہے,
تو یوں جو ہے یہ ایک علمی اعتبار سے تو عام خاص میں وجن کی نسبت ہے. اس سے جدا گانا یہ ہے کہ اصل میں ہوتا یہ ہے بعض اوقات ایک ذکر کیا جاتا ہے تو اس کے کچھ نمایاں افراد کو جدا بھی ذکر کر دیا جاتا ہے. جیسے قرآن پاک کے اندر سورۃ القدر کے اندر ہے, تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم.
صحیح,
کہ لیلۃ القدر کے اندر فرشتے نازل ہوتے ہیں, فرشتے نازل ہوتے ہیں اور روح الامین نازل ہوتے ہیں, یعنی جبرائیل امین علیہ السلام. تو جبرائیل امین علیہ السلام بھی تو فرشتے ہیں.
صحیح,
تو فرشتوں کا علیحدہ ذکر کیا, جبرائیل امین علیہ السلام کا علیحدہ ذکر کیا, تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ جبرائیل امین علیہ السلام فرشتے نہیں.
صحیح,
وہ ہے ذکر الخاص بعد العام, یعنی عام ملائکہ کا ذکر کر کے پھر خاص فرشتے کا ذکر کر دیا گیا. تو آپ ملائکہ میں داخل ہیں لیکن آپ کی اپنی خصوصیات کی وجہ سے آپ کو جدا ذکر کر دیا گیا. اب اہل بیت کے اندر جب ہم نام لیتے ہیں, جیسے حضرت فاطمہ ہیں, حضرت علی ہیں, امام حسن حسین ہیں, اب یہ چاروں ہستیاں صحابہ ہیں.
ٹھیک ہے,
حضرت فاطمہ بھی صحابی ہیں, کیونکہ صحابی کی تعریف تو یہ ہے کہ جس نے سرکار کو حالت ایمان میں دیکھا, اور انہوں نے تو ساری زندگی حالت ایمان میں دیکھا, یعنی یہ تو پیدائشی مسلمان ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کبھی زندگی کے اندر کسی بت کے سامنے آپ نے اپنا اعلان سرکار کے اعلان نبوت سے پہلے بھی کبھی کسی بت کے سامنے آپ نے اپنا سر نہیں جھکایا, اور پرورش ہی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں حاصل کی. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی جو پیدائش ہے وہ بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے میں, اور امام حسن حسین تو پیدا ہی مدینہ منورہ کے اندر ہوئے. تو ہیں صحابی, اور صحابہ کرام کے جتنے فضائل ہیں وہ سب آپ کو حاصل ہیں. وہ جو فرمایا وہ کل وعد اللہ الحسنہ,
صحیح,
اللہ نے سب سے جنت کا وعدہ کیا ہے. وہ جو فرمایا کہ میرے صحابی کا ایک مٹھی برابر جو صدقہ کرنا غیر صحابی کے احد پہاڑ کے برابر سونا صدقہ کرنے سے بہتر ہے.
واہ واہ,
تو وہ فضائل صدیق اکبر کو بھی حاصل ہیں, وہ عمر فاروق کو بھی حاصل ہیں, وہ عثمان غنی کو بھی حاصل ہیں, وہ امام حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بھی حاصل ہے, وہ ہر صحابی کو حاصل ہے جو صحابہ کے فضائل ہیں. تو لہذا امام حسین رضی اللہ, سارے اہل بیت تو صحابی نہیں, کیونکہ اب جو آپ کی آگے اولاد ہے وہ آگے اولاد جو ہے وہ تابعی ہوگی, تبا تابعی ہوگی, وہ اس کے بعد چلتی آئے گی, لیکن وہ صحابہ نہیں ہوں گے. تو یوں اس اعتبار سے صحابہ اہل بیت میں کچھ فرق ہوتا ہے, لیکن بطور خاص سیدنا امام حسن اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ صحابی ہیں, صحابہ اکرام میں آپ کا شمار ہے. کتب تذکرہ صحابہ جو ہیں, جو صحابہ اکرام کے تذکرے کی جو کتابیں ہیں, ان کے اندر آپ کے نام مبارک اور آپ کا تذکرے موجود ہے, اور صحابہ اکرام کے جتنے فضائل ہیں وہ سارے فضائل آپ دونوں بزرگوں کو بھی حاصل ہیں.
مفتی صاحب, شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیب ہوئی, اللہ تعالیٰ نے مرتبہ شہادت عطا فرمایا, تو اس حوالے سے آپ کی روح مبارک جنت اعلیٰ میں ہوگی.
یہ تو دیکھیں جنت اعلیٰ میں تو بہت سارے لوگوں کی روحیں ہوتی ہیں, اور کسی فرد معین کے بارے میں تو ہم جو ہے وہ نہیں کر سکتے کہ وہ کہاں پر ہے.
صحیح,
لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کا جو مرتبہ ہے اس کو آپ صرف یہ دیکھ لیں کہ آپ سیدہ شباب اہل الجنہ ہیں.
سبحان اللہ,
یعنی آپ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. آپ محض ایک جنتی نہیں ہیں, آپ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں, اور جنتی نوجوانوں میں لاکھوں وہ ہیں جو جنت اعلیٰ میں.
صحیح,
جنتی نوجوانوں کے اندر لاکھوں جو ہے وہ جنت اعلیٰ کے اندر ہیں. تو جب غلام جو ہیں وہ جنت اعلیٰ میں ہیں
تو
جو ان کے سردار ہیں امام حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما, تو وہ پھر کہاں ہوں گے؟ تو لہذا وہ تو اعلیٰ علیین کے اندر ہے, جنت اعلیٰ میں ہیں, رب کے قرب خاص میں ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو ان کو عطا فرمایا ہم اس کا تصور ہی نہیں کر سکتے.
سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. مفتی صاحب, ایک دو سوال باقی رہ گئے لیکن سلسلے کا وقت جو ہے وہ اختتام کو پہنچا. ہم نے کوشش کی کہ زیادہ سے زیادہ اس واقعے سے متعلق اور بالخصوص امام حسن, امام حسین اور جو دیگر اہل بیت کرام ہیں ان کے حوالے سے کچھ وہ سوالات کے جو عموماً لوگوں کے ذہنوں میں پیدا ہوتے ہیں ان کے جوابات مفتی صاحب سے حاصل کریں. الحمدللہ بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا, اللہ تعالی ہمیں علم دین کی برکتوں سے مالا مال فرمائے. آخر میں ایک مرتبہ پھر گزارش کروں گا کہ اگر دل میں صحابہ و اہل بیت کی محبت کو مزید بڑھانا ہو, وہ کون سا مسلمان ہوگا کہ جس کے دل میں صحابہ و اہل بیت کی محبت نہ ہو, لیکن گرد پڑ جاتی ہے. ہم جب کسی اچھے مول سے وابستہ نہیں ہوتے, کسی اور دنیا کے اندر چلے جاتے ہیں, تو پھر وہ محبت کا اظہار ویسا نہیں ہو پاتا جیسا کہ ہونا چاہیے. تو محبت جو ہے وہ اطاعت کراتی ہے. ایک بڑا وصف ہوتا ہے محبت کرنے والے کا کہ وہ اپنے محبوب کی اطاعت کرتا ہے. تو صحابہ اہل بیت کا تذکرہ ہم نے کیا, اللہ تعالی ہمارے دلوں میں ان کی مزید محبت کو بڑھائے. لیکن محبت کی علامت اطاعت, ان کے نقش قدم پر چلنا، جس طرح انہوں نے اپنی زندگی گزاری اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے لیے، سربلندی کے لیے انہوں نے کوششیں کی، میں اور آپ غور کریں کہ ہم کیا کرتے ہیں، ہماری کوششیں کس مقصد کے لیے ہیں، ہمارا شب و روز کن کاموں میں گزرتا ہے. یہی دعوت اسلامی کا پیغام ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. اس کے تحت یہ ساری چیزیں جو ہے وہ آ جاتی ہیں. آ جائیے، مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے، مدنی چینل دیکھتے رہیے، انشاءاللہ عزوجل بہت کچھ سیکھنے کا موقع بھی ملے گا اور عمل کا جذبہ بھی ملے گا. ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، آئندہ سلسلے میں انشاءاللہ نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
کھلی اسلام کی آنکھیں، ہوا سارا جہاں روشن. کھلی اسلام کی آنکھیں، ہوا سارا جہاں روشن. عرب کے چاند صدقے، کیا ہی کہنا تیری طلعت کا. عرب کے چاند صدقے، کیا ہی کہنا تیری طلعت کا.